الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم ان سلسلہ دروس کے اندر پچھلے کئی ہفتوں سے اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ ایک عورت جو گھر میں رہتی ہے تو اس کی انسانی معاشرے کے اندر ایک انتہائی اہمیت ہوتی ہے، ایک بہت بڑا رول کردار وہ پلے کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، انسانیت کا دشمن کون؟ ابلیس، بنی آدم کا دشمن، آدم علیہ السلام کی اولادوں کو برباد کرنے کی اس نے قسمیں کھائیں، تو وہ ٹھہرا انسانیت کا دشمن. تو انسانیت کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ اس کو ڈسپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حقیقت کو کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں رہنے والی عورت کوئی اہم کردار پلے کر رہی ہے، بلکہ وہ اس آئیڈیا کو سیل کرتے ہیں اور بھرپور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس آئیڈیا کو سیل کرتے ہیں کہ عورت کا کام جو ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے گی اور وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر سکے گی، جب وہ اعلیٰ تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گی. اور اعلیٰ تعلیم سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے؟ پروفیشنل تعلیم. اعلیٰ تعلیم سے مراد یہ نہیں کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے طور طریقے سیکھے گی، وہ اخلاقیات سیکھے گی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھے گی، وہ اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کے طریقے سیکھے گی. یہ اعلیٰ تعلیم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، بلکہ اعلیٰ تعلیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس تعلیم کو حاصل کر کے وہ اپنا دنیاوی کیریئر بنا سکے گی، وہ پروفیشنل رول پلے کر سکے گی، وہ کسی دفتر کے اندر جاب کر سکے گی، وہ کسی کی نوکری چاکری کر سکے گی. اس کو اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے. تو جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی تو پھر وہ ملک و قوم کی ترقی کے اندر اپنا رول پلے کرے گی اور اس سے جو ہے وہ انسانیت کو فائدہ ہوگا. حالانکہ یہ 100% جھوٹ ہے اور یہ دجل ہے یا مکر و فریب ہے، یہ تلبیس ہے. تلبیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی صحیح چیز کو غلط چیز کے ساتھ مکس کر کے ایسے پیش کیا جائے کہ جو غلط چیز ہے وہ بھی صحیح نظر آنی شروع ہو جائے. تو یہاں پر صحیح چیز کیا ہے؟ یہاں پر صحیح چیز ہے اعلیٰ تعلیم کا لفظ استعمال کرنا، بھئی علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا جو ہے وہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی اس کی ابتدا کری، وہ اقرا سے ابتدا کری، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں. تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے اور انسان کو وہ معراج عطا فرماتی ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے. لیکن اس حق کو کس باطل کے ساتھ تلبیس کیا گیا، کس باطل کے ساتھ اس کو جوڑا گیا یا اس کے لباس پہنایا گیا، وہ باطل یہ تھا کہ یہاں پر کون سے والے علم کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر فائدہ مند علم کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر نقصان دہ علم کی بات ہو رہی ہے؟ تو شیطان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہے تلبیس. جب ہی ہمارے اکابرین نے باقاعدہ کتاب لکھی اس کے اوپر، تلبیس ابلیس، کہ ابلیس جو ہے نا وہ اپنے جھوٹ کو، اپنے فریب کو کھل کر کے سیل نہیں کر سکتا. لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو اس وجہ سے وہ اس کو جو ہے وہ حق کے اندر چھپا کر کے پیش کرتا ہے، ملا کر کے، ملاوٹ کر کے پیش کرتا ہے. تو انسانیت کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جب انسانیت علم حاصل کرے جو کہ اس کے لیے فائدہ مند علم ہے، اسی وجہ سے ہم نے ان لیکچرز کی جو سیریز کو شروع کیا تھا جس میں کہ ہم ایک خاتون کے لکھے ہوئے مضامین کو ہی پڑھ کر کے اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں, تو ان میں بالکل ابتدا کے اندر کیا بات ہوئی تھی جو انہوں نے لکھا تھا کہ اٹ جسٹ ہٹ می دیٹ ہاؤ لٹل آئی ریئلی نو. یہ جو جملہ تھا نا اس کے اوپر کافی بات کری تھی کہ مجھے اس چیز نے بہت یعنی ہٹ کیا, مجھے یہ انکشاف ہوا گویا میرے اوپر کہ مجھے تو بہت کم پتا ہے, میرا علم تو بہت تھوڑا ہے اور مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں سے انسان کی بہتری کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب وہ اس بات کو سمجھ لے, اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس علم کی کمی ہے, یا اگر اس کے پاس علم ہے بھی تو وہ غلط علم ہے اور اس کو اپنے علم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, بڑھانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ریئلائزیشن نہ ہو انسان کو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ کہیں نہیں جا سکتا, وہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ کچھ بہتری نہیں کر سکتا. عمل کی بنیاد علم کے اوپر ہوتی ہے, علم بنیاد ہے, علم فاؤنڈیشن ہے, عمل اس کے اوپر آئے گا. اگر علم نہیں ہے تو اگر وہ بندہ عمل کر رہا ہے تو وہ فاؤنڈیشن لیس عمل کر رہا ہے, اس کی بنیاد نہیں ہے, گویا کہ ہوا میں قلعے بنا رہا ہے, کاغذی قلعے بنا رہا ہے, اور ان قلعوں کی کوئی وقت نہیں ہے. ہوا کا ایک جھونکا آئے گا, ذرا سا زلزلہ آئے گا, ذرا سا کوئی مشکل آئے گی, تکلیف آئے گی, یہ ہوائی محل جو ہیں یہ زمیں بوس ہو جائیں گے کیونکہ نیچے ان کے فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں, کوئی پلنتھ ہی نہیں ڈالی ہوئی. تو علم کی ریئلائزیشن سے جو ہے نا وہ بات شروع ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے ہر ہر طبقے میں, ہر ہر لیول کے اوپر, مرد ہوں یا عورت ہوں, دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں, ایک عجیب و غریب قسم کی ایک ازمپشن پھیلی ہوئی ہے کہ ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں, بس عمل کے اندر تھوڑی سی کمی ہے, عمل نہیں کر پا رہے. حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہ شیطان نے ہمیں باور کرا دیا ہے کہ ہمیں پتا ہے, بس عمل نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتا نہیں ہے اور ہمیں بہت چیزیں غلط پتا ہیں جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے, بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. اسی وجہ سے مارے اکابری نے فرمایا, اب حدیث یہ صحیح ہے یا اس کے اوپر کافی کلام ہے کہ واقعی یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں, لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک, یعنی ماں کی گود سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا شروع کرو اور اپنی قبر تک علم حاصل کرتے رہو. تو علم کا جو پروسیس ہے نا, تعلیم حاصل کرنا, یہ مقید نہیں ہے کسی ایک جگہ جا کر کے تعلیم حاصل کرنا یا کسی ایک عمر کے اندر تعلیم حاصل کرنا. اصل میں علم حاصل کرنے کا پروسیس جو ہے یہ ابتدا سے شروع ہو جانا چاہیے اور یہ انسان کے مرنے تک جاری رہنا چاہیے. اسی وجہ سے نیک بزرگ ہمارے جو تھے اکابرین, وہ بستر مرگ کے اوپر ہوتے تھے لیکن وہاں پر بھی اپنے علم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے. اور کچھ ایسے بھی گزرے اس دنیا کے اندر کہ جن کی جب سانس اکھڑی, دنیا سے جب رخصت ہوئے, تو ان کے سینے کے اوپر ان کی کتاب رکھی ہوئی تھی, کتاب پڑھتے پڑھتے انہوں نے جان دی ہے, یا پڑھاتے پڑھاتے, مسئلہ ڈسکس کرتے کرتے طلباء کا ان کے گرد اس وقت بھی جمگھٹا تھا اور وہ اپنے طلباء کو کوئی بات بتا رہے تھے, کوئی علم سکھا رہے تھے, اور اس حالت میں ان کی جان نکلی ہے. تو اس مضمون کے تحت کہ جو عورت ہوتی ہے گھر کے اندر, اس کے ذمے کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور وہ کتنی مصروف زندگی گزار رہی ہوتی ہے, کتنا اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کروا رہی ہوتی ہیں, یعنی گھروں کے اندر ہی ان کی تعلیم کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کی تو ذمہ داریاں اور بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہیں, اور بھی زیادہ ان کا وقت قیمتی ہوتا ہے, جو اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر بھی وہ لگا رہی ہوتی ہیں. تو اس کے تحت جو ہے نا وہ ہم نے کچھ باتیں تو ہوم اسکولنگ کے بارے میں کر لی تھیں کہ بے شک اس کے اندر ایک نظام بلڈ کرنا, ایک ترتیب بنانا شروع میں بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن جس انسان کی پرائیورٹیز سیٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنی پرائیورٹیز کے حساب سے پھر اپنا معاملہ بنا لیتا ہے, ترتیب بنا لیتا ہے. شروع میں اس کو بے شک مشکل ہوتی ہے, لیکن جب ایک دفعہ اس کا سلسلہ چل پڑتا ہے تو پھر آہستہ جا کر کے آگے جا کر کے یہ آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر اب ذہن میں یہ تھا کہ کچھ ہمارے اوپر ہمارے پاس اعتراضات آئے تھے یا اشکالات کہیں اس کو. کچھ لوگوں نے بھیجا تھا کہ جی جو بچے ہوم اسکول ہو رہے ہیں تو ہم نے ان کے اندر دیکھا ہے کہ بڑی خرابیاں ہیں, بڑی ان کے اندر کمی بیشیاں ہیں, اور ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کہ اگر یہ بچے گھر کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے خالی تو ان کو یہ فائدے کیسے حاصل ہوں گے, ان نقصانات سے کیسے بچیں گے. تو ہم نے ان کو پھر آپ کے لیے لکھا کہ لکھ کر کے تو ان کو ہم جواب بھی نہیں دے سکے ان لوگوں کو وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن سوچا کہ اس محفل کے اندر ہی ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے. ہو سکتا ہے, امید ہے کہ اتنے عرصے میں, کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ان کو یہ سوالات بھیجے ہوئے, اتنے عرصے میں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں خود ہی کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے سن سن کر کے, یا ہو سکتا ہے پڑھ پڑھ کر کے. لیکن یقیناً ایسے لوگ اور بھی بہت سارے ہوں گے کہ جن کے ذہنوں کے اندر یہ سوالات ابھی بھی ہیں, تو ان کی خاطر ہی صحیح ان کے جوابات کو ہم یہاں پہ ایڈریس کرتے ہیں. جیسے ایک اعتراض ہوم اسکولنگ کے اوپر یہ تھا کہ جو بچے ہوم اسکولڈ ہوتے ہیں, یعنی گھر کے اندر جن کی اسکولنگ ہو رہی ہوتی ہے, تعلیم کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ بہت شائع ہوتے ہیں. ریزروڈ ہوتے ہیں, یعنی وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں, بلکہ ایک انٹرنسپ قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے, ریزرو رہتے ہیں, شائع رہتے ہیں. تو بھائی اس کے اوپر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ایک بات تو یہ کہ شائنس سے آپ کی کیا مراد ہے, کیا وہ بے باک اور نڈر کہ کوئی برا کام کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں, تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. شائنس ہونا تو ہمارے دین کے اندر حیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے شائنس کے لیے, اور یہ ایک انتہائی پازیٹو چیز ہے. ہمارے حضرت سے بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ تو مغربی معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ شائنس از اے سکنس, یہ ایک بیماری ہے کہ انسان کے اندر جھجک کیوں ہے, انسان شائع کیوں ہے, اس کو تو نڈر ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دینا چاہیے, جو بھی کرنے کو اس کو کہا جائے وہ بالکل بے فکر ہو کر کے, اس کو فکر نہ ہو کہ کون دیکھنے والا ہے کون سننے والا ہے, وہ کر گزرے ہر چیز کو. تو اگر کوئی شخص شائع ہے تو وہ تو بیمار ہے, وہ تو ایک بیماری ہے. مردوں عورتوں کے درمیان شائنس, حیا, مرد کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ حیا رکھی ہے, حیا کا پتلا بنایا ہے عورت کو. اور مغربی معاشرے کے اندر تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ نہ صرف مرد کی حیا ختم ہو جائے بلکہ عورت کی بھی حیا بالکل ختم ہو جائے. تو ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر سے حیا ختم ہو جائے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ باحیا بنے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. ہر جگہ بس بک بک کرنا اور بولنا اور کھل کر کے بولنا, ہم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے. تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ زیادہ شائع ہوتے ہیں یہ بچے, تو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنا گول اچیو کیا ہے اس معاملے کے اندر, اور ہم اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے شائع ہیں جو کہ ہوم اسکولڈ ہیں اور وہ ریزروڈ ہیں, وہ ہر ایک کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں پسند کرتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہر ایک کے ساتھ گھلے ملیں. ہمارے حضرت جی دعوت برکات ہم, اللہ ان کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے, ان سے ہم نے کیا سیکھا ہے, برملا اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں ہوتے تھے, آج سے کم از کم 50 سال پہلے کی تو بات ہے, جس زمانے میں نہ ٹی وی اتنا زیادہ عام تھا, انٹرنیٹ کا تو تصور نہیں تھا, سیل فونز, ہیل فونز, یہ تو کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں تھا, اور زمانہ بھی کتنا زیادہ آج کے مقابلے میں پاکیزہ تھا, اور کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا, کوئی مغربی شہر بھی نہیں تھا, پاکستان کا ایک چھوٹا شہر جس کو جھنگ کہتے ہیں, چھوٹے شہروں میں آتا ہے نا, وہ वहां पे जो वो स्कूल में गए थे तो उनके बड़े भाई जो स्कूल के टीचर थे, मास्टर थे, उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि तुमने किसी को दोस्त नहीं बनाना है। हजरत जी के ऊपर उनके बड़े भाई ने क्या पाबंदी लगाई थी, बहुत उम्र का फर्क था, बाप ही की जगह थे वो बड़े भाई, तुमने किसी को दोस्त नहीं बनाना है, सारे बच्चे भी सुन लें, सिवाय उसके जिसकी मैं तुम्हें इजाजत दूंगा दोस्त बनाने की, उसके अलावा तुमने किसी को दोस्त नहीं बनाना है। और हजरत जी बताते हैं कि सिर्फ एक लड़के के साथ मुझे दोस्त बनाने की इजाजत थी, एक लड़के को, और वो क्यों, इसलिए कि वो नमाजी, परहेजगार, अच्छे घराने का बच्चा था, उसके घराने को मेरे बड़े भाई अच्छी तरीके से जानते थे, तो जितना अरसा मैं स्कूल में रहा मेरी सिर्फ उस एक लड़के के साथ दोस्ती थी, मुझे उसी से दोस्ती की इजाजत थी, हमें किसी और को अपना इमाम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी और मुआशरे से अपने बच्चों के लिए गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने अकाबरीन से जो गाइडेंस मिल रही है हम उसके ऊपर खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रिजर्व्ड रहें, वो नेकों के साथ घुलने मिले, उन घरानों के बच्चों के साथ घुलने मिले जिन घरानों को हम जानते हैं इनसाइड आउट, सिर्फ आउटवर्डली नहीं जानते जी बड़े नेक नेक दिखते हैं ये, नहीं, हमें अंदर का भी पता होना चाहिए कि उनके घर के अंदर टेलीविजन चलता है कि नहीं चलता, रक्सो मौसीकी की महफिलें गर्म होती हैं कि नहीं होती हैं, उनके घरों के अंदर क्या मिजाज है, बच्चे जो है वो टीवी से एक्सपोज्ड हैं, म्यूजिक से, टैब से, सेलफोन से, सोशल मीडिया से एक्सपोज्ड हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों उनसे घुले मिले, बिल्कुल क्लियर हो जाए इसके ऊपर, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों से घुले मिले, तो वी वॉन्ट आवर किड्स टू बी रिजर्व्ड एंड वी वॉन्ट आवर किड्स टू बी शाय, एब्सोल्यूटली क्लियर। चले जी आगे चले, दूसरा एतराज कि जी ये जो बच्चे हमने देखा कि होम स्कूल्ड हैं तो ये ना बड़े अनरूली हैं एंड कंप्लीटली अनसोशियबल, कि ये जो बच्चे हैं ना ये बड़े राउडी और बड़े लड़ने झगड़ने वाले और बड़े जो है ना मारपीट करने वाले, और ये लोगों के साथ जो है ना वो इनटॉलरेबल किस्म का इनका एटीट्यूड है, यानी दंगा मुश्ती और मारपीट और उठा पटक और ये सारी चीजें, तो भाई इसका जवाब ये है बहुत बुरी बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे ही आपको नजर आए ऐसे, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें आपको ये चीजें नजर नहीं आती है? स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो शरीफ और परहेजगार और बैठे हुए और तमीज से बात करने वाले है? सारे स्कूल गोइंग बच्चे ऐसे होते हैं भाई, हम हमारे सामने मिसालें, हमारे यहां होम स्कूलिंग तो एक बिल्कुल ही गैर चीज है ना, तो सारे बच्चे तो स्कूल्ड हैं, हम भी स्कूल थे, हमारे बाद के भी स्कूल थे, और आज तक जितने हैं तकरीबन सारे स्कूल हैं, ये चार बच्चे आपको होम स्कूल नजर आ गए तो उनके अंदर आपको ये बुराइयां नजर आ रही हैं, और जो सारे के सारे स्कूल हैं उनकी बुराइयां नजर नहीं आती कि वो कितने अनरूली हैं, तो भाई है बुरी चीज, हम इसको वो शाइनेस और उस तरह से नहीं डिफेंड कर रहे जिस तरह से हमने उसको डिफेंड किया था, ये बुरी बात है और इसकी इस्लाह की जरूरत है, लेकिन इसको होम स्कूलिंग के ऊपर क्यों इल्जाम दे रही है कि चूंकि ये होम स्कूल है इस वजह से अनरूली है। हमने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है जब हम दीन की तरफ बिल्कुल नए रहे, बल्कि दीन से पहले ही जब दीन की तरफ नहीं भी आए थे, मशायख की तरफ नहीं भी आए थे ना, उस वक्त भी जो हमसे छोटे होते थे हमने उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ाने की कोशिश करी है, हमने उनको प्रोग्रामिंग सिखाने की कोशिश करी है, और जब इस तरफ आए तो हमने छोटे छोटे बच्चों को, अमरीका के अंदर बोस्नियन बच्चे होते थे, अल्बेनियन बच्चे होते थे, उनको जी कायदा पढ़ाते थे, उनको कुरान शरीफ सिखाते थे उनके घरों के अंदर जाकर के, उनके मदरसों में जाकर के, वो सारे स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उफ इतना बदमाश किस्म के लोग बच्चे होते थे, इतना मारपीट, इतना जो है वो दंगा मुश्ती, और सारे हम देखते हैं इस तरह के बच्चों को, खुसूसन अरब बच्चे तो हमारे बच्चों से भी चार गुना आगे होते हैं, तो इसका इल्जाम जो है वो होम स्कूलिंग के ऊपर क्यों डाल रहे हैं, और कोई वजह नजर नहीं आती इसकी, तो भाई इसकी इस्लाह की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गलती है इसकी इस्लाह की जाए, इस तरीके से बच्चों को एक दूसरे के साथ मारना पीटना या जुबानी अजियत देना बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है, तो ये एक तालीमी और तरबियती प्रोसेस है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है। फिर उसके बाद एक और एतराज कि जी इन लोगों का कोई सिस्टम नहीं होता, بس ایسی کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کچھ پڑھ لیا رینڈم بکس. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ تو کانسیپٹ ہی ہوم سکولنگ کا یہ ہے کہ آپ نے جو ایک لگا بندھا نظام آپ کے اوپر تھوپ دیا گیا جس کے اوپر انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے آگے جا کر کے. یہ جو ایک لگا بندھا نظام آپ کے اوپر سے تھوپ دیا گیا ہے اس نظام سے ذرا سی آزادی حاصل کی جائے. تو اس وجہ سے شروع کے اندر تو سسٹمز نہیں ہوتے, اس میں ٹائم لگتا ہے. ساری دنیا کے جو ہوم سکولنگ پیرنٹس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہوم سکولنگ میں ابتدا میں کافی مشکل ہوتی ہے, سسٹمز نہیں ہوتے, بچوں کی پروگرس جو ہوتی ہے وہ سلو ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے لیے پڑھنا اس وقت جو ہے وہ پڑھانا گھر کے اندر, ان کو چلانا, ریڈنگ سکھانا, یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, پیرنٹس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن ونس دے آر آن دا ٹریک پھر ان کی جو رفتار ہوتی ہے نا وہ آگے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس بھی رکھیں گے, ان کی رفتار جو ہوتی ہے وہ اسکول جانے والے بچوں سے بہت زیادہ تیز ہو چکی ہوتی ہے. اس کی الگ ریزنز ہوتی ہیں. تو شروع میں تو یہ ایک ریگولر فارمل سسٹم نہیں ہے, یہ تو ایک انفارمل سسٹم ہے, بلکہ ہم تو زیادہ اس کے قائل ابھی ہے بھی اتنے نہیں, لیکن بہت سارے لوگ تو دنیا کے اندر ہوم سکولنگ کے بجائے ایک اور ہی ٹرم کے اوپر عمل کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ان سکولنگ. یہ ایک الگ چیز ہے ان سکولنگ, کہ بالکل ہی کسی قسم کے سسٹمز نہیں ہونے چاہیے, بالکل ہی کوئی کریکولم نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہی کوئی ٹیچرز کے تحت جو ہے وہ نظام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم ابھی خیر ابھی اتنا لمبا جمپ جو ہے وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم خود بھی اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ بات کہنا کہ جی ابھی تو ان کی کوئی بکس ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیا کریں گے کیا نہیں پڑھیں گے, تو اس کے لیے تھوڑا سا صبر کر لیں. جو بگر ریزنز ہیں, ہائر گولز ہیں, ان کو سامنے رکھیں تو ابتدا کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کسی سے پوچھا کہ جی بچے کو کون سی کتابیں پڑھا رہے ہیں, تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی کتابیں پڑھا رہے ہیں. تو بھائی اس کی ریزن بھی یہی ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ پیرنٹس ابھی بالکل ابتدا کر رہے ہیں, ابھی ان کو واقعی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے, تو اس میں ٹائم لگتا ہے اس پروسیس کو سیکھنے میں, جب سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد چل پڑیں گے. اور دوسری یہ کہ اگر ان کو نہیں پتا تو اس کی یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے نا کہ بھائی وہ پیرنٹس تھوڑے سے ابھی ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں, کچھ عرصے میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ریسپانسبلٹی اپنی دکھانا شروع کر دیں گے, تو پھر اس کے بعد یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض, اور جو کہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے, بہت بڑا ریزن ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ان پیرنٹس کا کہ جو کہ ہوم سکولنگ کے خلاف ہیں, یہ ایک میجر ریزنز میں سے ہے ناٹ ٹو ہوم سکول چلڈرن. وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں بچوں کو سکولنگ کروائیں گے تو ان کا جو ہے وہ باہر کے ماحول سے ایکسپوجر نہیں ہوگا, ان کا جو ہے وہ واسطہ نہیں پڑے گا دنیا کے اندر مختلف قسم کے کلچر سے, مختلف قسم کی نیشنلٹی سے, مختلف قسم کے طور طریقوں سے ان کا ایکسپوجر نہیں ہوگا. تو بھائی اس کا تو آپ پہلے سے جواب جانتے ہوں گے کہ اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ بھائی یہ کیا کوئی مطلب اچھی چیز نہیں ہے کہ باہر سے ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ باہر اگر اولیاء کا ماحول ہوتا ہے, مدینہ منورہ کی ریاست کے اندر اس وقت ہم رہ رہے ہوتے کہ جہاں پر کہ ماشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ صحابہ کرام موجود ہوتے, اصحاب صفا جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے, اور مجاہدین جو ہے وہ جہاد کر رہے ہوتے, اور یا صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں رہ رہے ہوتے, یا اور اس قسم کے کسی بڑے نظام کے اندر ہم رہ رہے ہوتے, تو پھر ہم چاہتے کہ ہمارے بچوں کا اچھا ایکسپوجر ہو. لیکن ہم تو الحمدللہ اپنے اکابرین کے اوپر کامل اعتماد کرتے ہوئے اس دور اس زمانے کے ماحول کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال کا ایکسٹریم دور ہے. یہ یعنی فتنہ دجال جو ہے یہ شروع تو کئی سو سال پہلے سے ہو چکا تھا, تقریباً 400 سال بتاتے ہیں ہمارے بڑے کہ اس وقت سے نا یہ دجالی فتنہ دنیا کے اندر شروع ہو چکا تھا. یہ دجالی فتنہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع نہیں ہوا تھا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع نہیں ہوا تھا, یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروع نہیں ہوا تھا. یہ دجالی فتنہ اس زمانے سے شروع نہیں ہوا تھا جس زمانے میں مسلمانوں کا غلبہ تھا دنیا کے اندر, بلکہ جس زمانے میں یورپین اقوام کا غلبہ ہونا شروع ہوا ہے. یہ دجل اور فریب کی جو تہذیب ہے نا, یہ خاص ہے یورپ کے ساتھ اس کا تعلق. یہ ہر کافر معاشرے کا تعلق دجل کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہندو معاشرے کا تعلق دجل کے ساتھ نہیں ہے, یہ چائنیز یہ بھی کافر ہی ہیں, رشینز یہ بھی کافر ہی ہیں, افریقن یہ بھی کافر ہی ہیں جو افریقن ملک کافر ہیں، لیکن دجل اور فریب والی جو بات ہے نا، یہ ان معاشروں کے اندر نہیں ہے، یہ ان تہذیبوں کے اندر نہیں ہے. اس کا خاص تعلق ہے یورپین سویلائزیشن کے ساتھ، جس کو ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے. تو دنیا کے اوپر غلبہ ویسٹرن سویلائزیشن کا کب شروع ہوا ہے؟ 400 سال پہلے سے، جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ برے صغیر کے اندر آئی، اور ڈچ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اندر گئے، آپ کے جو الجیریا وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ فرینچ آئے، ملیشیا اور انڈونیشیا کے اوپر دوسرے یورپین ملکوں کا تسلط ہوا. جب سے یہ غالب آنا شروع ہے نا، اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے زیر سایہ آنا شروع ہوئی ہیں، چاہے بعد میں ایونچولی حکومت تو بعد میں جا کے ختم ہوئی، لیکن ان کا کنٹرول اسلامی حکومتوں کے اوپر ہونا شروع ہو چکا تھا، اس وقت سے یہ دجل اور فریب شروع ہوا ہے، اور یہ آہستہ 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 بڑھتا چلا جا رہا ہے. حتیٰ کہ جب برطانیہ کا راج تھا برے صغیر کے اوپر اور دیگر ملکوں کے اوپر، اس وقت بھی دجل اور فریب تھا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا کہ کب شروع ہوا؟ جب برطانیہ سمٹ گیا. جب برطانیہ سمٹ گیا نا، اور کون غالب آ گیا؟ امریکہ بہادر، ٹھیک ہے نا، ہے وہ بھی ویسٹرن سویلائزیشن، لیکن یورپ میں جتنا دجل تھا وہ اس دجل کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں تھا. تو اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر ان کی سویلائزیشن غالب ہے، اور اب تو ان کا بھی سورج ڈھل رہا ہے، ان کے بعد آخری جو آنے والا ہے. تو یہ ہے دجل والی سویلائزیشن. ہمارے اکابرین بالکل کلیئر ہیں اس بات کے اوپر، کوئی اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو بھائی ہم چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو ادھر سے ایکسپوجر کروائیں؟ بھائی ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو بالکل بھی نہیں چاہتے. سوری، اگر آپ چاہتے ہیں کروائیں، آپ کی مرضی ہے، بھیجیں اپنے بچوں کو باہر. تو بھائی یہاں پر ایکسپوجر ریئر ہے، جیسے کہ ملک کے باہر رہ رہے ہیں، انڈیا میں رہتے، پاکستان میں رہتے تو پھر زیادہ ایکسپوجر ہوتا. بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم، الحمدللہ وی آر لیونگ ان اے ببل، وی وانٹ ٹو کنٹینیو لیونگ ان اے ببل، ہے نا، ہم کشتی میں ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم کہف کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اپنا، اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان عزیز ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے کشتی نو اور کہف، یہی ایمان کی حفاظت کے ذریعے ہیں. We don't want our kids to be exposed. ٹھیک ہے نا، لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اس کے بعد کہ جی ان کو وہی، پھر وہی بات، ایکسپوجر ٹو آؤٹ سائڈ ورلڈ نہیں ملے گا، اور یہ بھائی سیدھی سی بات ہے، ایکسپوجر ٹو آؤٹ سائڈ ورلڈ کیا مطلب؟ آپ بالکل، یعنی کہاف کا مطلب اور کشتی کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ آپ کشتی کے تہخانے کے اندر گھس کر کے جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہف کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ واقعی آپ پہاڑ کے غار کے اندر جا کے گزار رہے ہیں. کہف کا مطلب اور کشتی انو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اکابرین کے ساتھ جڑ کر کے، کونو مع الصادقین، اور آپ نیکو کے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اب آؤٹ سائڈ ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو ہیں ان سے ایکسپوجر نہیں چاہتے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اگر آپ کو اچھا ماحول نہیں مل رہا تو آپ اپنا ماحول خود بنائیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ جی میں کیسے ایسی جگہ پر جہاں پر کہ کوئی اچھا ماحول مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نیا اچھا ماحول بنانے کی کیسے کوشش کروں. آپ کے بڑے آپ کو بتائیں گے، گائیڈ کریں گے کہ آپ یہ کالا کام شروع کر دیں، آپ ایسے کام شروع کریں، یا یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر الحمدللہ ایسی محنتیں پہلے سے چل رہی ہیں، تو آپ ان سے جا کر کے جڑیں اور اپنے بچوں کو ان کے بچوں کے ساتھ ایکسپوز کریں. ایسے لوگ الحمدللہ دنیا کے اندر تقریباً ہر جگہ ہی مل جاتے ہیں، بس تھوڑا سا تلاش کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. اب آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بند کر کے رکھیں، یا یہ کہ دنیا دار ماحول کے اندر بند کر کے رکھیں اور کہیں جی کہ میں اگر اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کراؤں گا تو ان کا جو ہے وہ ایکسپوجر ختم ہو جائے گا بالکل. تو بھائی یہ تو کوئی بہانہ نہ ہوا نا، تلاش کریں ایسے ماحول کو، مل جائیں گے ایسے ماحول. تو آپ ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اس کا انتظام کریں. اگر اپنا گھر بھی موو کرنا پڑے تو لوگ کیا جابس کے لیے گھر موو نہیں کرتے؟ تھوڑا سا جو ہے وہ جی وہاں پر جو ہے نا وہ فلانی چیز زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے, تو جی میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا گھر موو کر لوں گا, رائٹ, یا میری نوکری دوسرے شہر میں لگ گئی ہے, تو سارا کا سارا سارا سسٹم چھوڑ کر کے موو کر جاتے ہیں کہ نہیں کر جاتے ہیں, کرتے ہیں نا نوکری کے لیے موو. تو ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے آنے والے نسلوں کی, اس کے لیے گھر موو نہیں کر سکتے. تو کرنے کے لیے تو 1001 طریقے موجود ہوتے ہیں, لیکن جس کو بہانہ بنانا ہو تو پھر وہ تو نہیں کرنا چاہتا کوئی کام, تو پھر اس کے لیے 100 بہانے بن جاتے ہیں. اور پھر گھر کے اندر بیٹھ کر کے ایکسپوجر جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے ساری دنیا کا. یعنی جو کافر ہیں انہوں نے ٹی وی کے اوپر جو اپنے کرٹیک لکھی ہے, تو بڑی اچھی بات لکھی ایک بندے نے کہ یار ہم اپنے چھوٹے بچے کو جو ہے نا وہ اس بات کی پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ گھر کے باہر والی سڑک کراس کر کے دوسری طرف چلا جائے, اس کی ہم اپنے چھوٹے بچوں کو پرمیشن نہیں دیتے, لیکن ہم اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں جس سے کہ وہ دنیا جہان کی چیزوں سے ایکسپوز ہو جاتا ہے, اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیا پریچ کرتے ہیں اور کس قسم کی ان کی زندگی ہے, اچھی ہے بری ہے, کتنی گھٹیا ہے کتنی سچی ہے, لیکن ساری دنیا کا ایکسپوجر جو ہے وہ ہم اپنے بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں, اور بازار تک نہیں بھیجتے کہ بازار جائے گا تو پتہ نہیں خراب ہو کر کے نہ آ جائے, کہیں اس کو جو ہے وہ کوئی اچک کے نہ لے جائے میرے بچے کو. اور پھر ایک اور کہ جی جو مدرس خود اتنی بزی ہوتی ہیں تو پھر وہ کیسے ہوم سکول کریں بچوں کو, جیسے وہ اپنی پڑھائی کے اندر بزی ہیں یا اپنے کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں یا گھر کے کام کاج کی وجہ سے بزی ہیں, تو وہ کیسے ہوم سکول کرائیں اپنے بچوں کو, ان کے لیے کہاں سے ٹائم نکالیں. تو بھائی واقعی اگر وہ بزی ہیں, مجبوری کی وجہ سے بزی ہیں, تو پھر اس کے لیے اپنے مشائخ سے مشورہ کریں, جو آپ کے شیخ ہیں جن کے ساتھ آپ کا اصلاحی تعلق ہے تو ان کے ساتھ مشورہ کریں کہ میرے ایسے حالات ہیں, کیا مجھے ابھی یہ سٹیپ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. تو جن کے ساتھ آپ کا اصلاحی تعلق ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, یہ تو ایک پورا ٹاپک ہی الگ ہے کہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اس کا جواب پہلے دیں. اور اگر ہے تو بھائی کیا دم کروانے کے لیے, وظیفہ پڑھوانے کے لیے, اور یا خالی دعائیں کروانے کے لیے, دین کب سیکھیں گے, دین کی حفاظت کب سیکھیں گے ان سے, تو ان سے جا کے سیکھیں, ان سے جا کے پوچھیں کہ بھئی میرے گھر کے اندر یہ حالات ہیں, میرے اوپر یہ مجبوریاں ہیں, تو اس وقت مجھے یہ سٹیپ لینا چاہیے یا مجھے نہیں لینا چاہیے. تو وہ پھر آپ کو آپ کے حالات سنیں گے, تفصیلات پوچھیں گے, اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ کو سٹیپ ابھی یہ نہیں لینا چاہیے, ابھی فی الحال جو ہے جو آپ کا کرنٹ سسٹم ہے بچوں کو سکول بھیجنے والا, اسی سسٹم کے اندر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر لیں. یا یہ کہ وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ سٹیپ تو لے لیں, کیونکہ آپ کے حالات جیسے آپ بتا رہی ہیں وہ مشکل تو ہیں لیکن اتنے بھی مشکل نہیں ہیں کہ آپ یہ سٹیپ نہ لے سکیں, کیونکہ انسان کو اپنے اوپر جو مصیبت پڑتی ہے نا وہ انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت اس کو نظر آتی ہے, اور اس کو لگتا ایسا ہے کہ جیسے کہ دنیا میں کسی اور کے اوپر وہ مصیبت ہے ہی نہیں جیسے میرے اوپر ہے, تو میں تو مجبور ہوں, میں تو نہیں کچھ کر سکتا. تو اس وجہ سے جب اصلاحی تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر جو مصیبت ہے نا یہ تو اتنی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے سٹیپ نہ لے سکیں, یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر چھوٹی مصیبت کو جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت بنا کر کے پیش کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر مصیبتیں تو ہمارے اوپر آئی بھی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم کچھ غلط قسم کے ریاکشنز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے حالات کے اوپر غلط قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, غلط قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. اگر ہم اپنے چند جملوں کی اصلاح کر لیں, اپنے چند بیہیویئر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی اگر ہم اصلاح کر لیں نا, تو بڑی بڑی مصیبتیں تو ہمارے اوپر سے ویسے ہی ختم ہو جائیں, لوگ ہمیں تنگ کرنا, لوگ ہمیں اذیت دینا چھوڑ دیں. تو اصلاحی تعلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی یہ جو مصیبت آپ کے اوپر آئی بھی ہے, آپ یہ 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 کام کرنا چھوڑ دیں, انشاءاللہ یہ مصیبت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو اپنی اولاد کے ایمان کو داؤں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مصیبت ہی نہیں اوپر سے ٹل رہی ہے تو اب میں کیا کروں, ہوم سکولنگ کیسے کراؤں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل یا تھوڑا سا اپنا مزاج آپ تبدیل کر لیں, انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن واقعی اگر کسی کے حالات ایسے ہیں کہ ہاں ماشاءاللہ وہ کوشش بھی کر رہی ہیں اور تبدیلیاں بھی انہوں نے اپنے اندر لے آئی ہیں, لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے, کبھی حکمت ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے, اکثر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیوں ایسا ہے. تو ایسی صورت میں پھر دوسرا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ آپ سٹیٹس کو کے اوپر ہی چلتی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے, کشادگی فرمائیں گے, اس کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے اسکولنگ کروانی شروع کر دیجیے گا. پھر ایک اور اعتراض کہ یہ جو بچے ہوم اسکولڈ ہوتے ہیں تو کین دے بی ایٹ پار وتھ ادرس, یہ دوسرے بچوں کے ساتھ برابری کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اس کا جواب اکثر لوگ تو پہلے ہی سن چکے ہوں گے اور ابھی بھی جواب اس کے اندر شامل تھا پچھلی باتوں کے اندر کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بچے دوسرے کے ساتھ برابری کریں. اس برابری سے مراد کیا ہے آپ کی؟ چوہے بلی کی دوڑ, جس کو انگریزی میں ریٹ ریس کہا جاتا ہے, کہ جی جو ریٹ ریس ہے اس ریٹ ریس کے اندر میرے بچے پیچھے رہ گئے ہیں, دوسروں کے ساتھ برابری نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ آپ اس ریٹ ریس کے اندر اپنے بچوں کو آگے دوڑانا چاہتے ہیں؟ ہم تو نہیں دوڑانا چاہتے, ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے اس ریٹ ریس کا شکار ہوں, اس کے اندر انوالو ہوں. تو یہ جو کچھ یہ نوشنز اور کچھ ڈاکٹرائنز بنائے ہوئے ہیں نا ذہنوں کے اندر, تو ان کو بھی ذرا ڈسپیل کرنے کی, ذرا چیلنج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے پچھلی مجلس کے اندر اس ٹاپک کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ کچھ ایسے نظام دے دیے گئے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ بس زندگی کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ ہم نے لازم اور ملزوم کر دیا ہے کہ جی جب تک جو ہے وہ اچھے گریڈز نہیں آئیں گے کھانے کو نہیں ملے گا, اور فلانی ڈگریاں حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جی نہیں سکیں گے, عزت سے محروم رہ جائیں گے, فلانا ہو جائے گا, ٹھمکانا ہو جائے گا. ایک بڑا ایک انسانی ماحول معاشرے کے اندر جو ہے نا اس قسم کے تصورات باقاعدہ پیدا کیے جاتے ہیں, اور پیدا کرنے والا وہی ابلیس ہوتا ہے اور اس کے چیلے ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے نا وہ ان کو آن فیس ویلیو ہم بائی کر لیتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہی ہے جیسے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں, اور بالکل بھی ہم چیلنج نہیں کرتے ان آئیڈیاز کو, بالکل بھی ہم ان کے اوپر نا یعنی ایک غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی. یہ والی جو تقلید ہے نا اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی, مر جاؤ جا کر کے, ڈوب مرو جا کر کے تم چلو بھر پانی کے اندر. یہ اس تقلید کی بات نہیں ہو رہی تھی, امام ابو حنیفہ کی تقلید, امام شافعی کی تقلید, اپنے اکابرین کی تقلید, اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو جا کر کے, یہ تو بڑا خوش ہو جائیں گے کچھ لوگ پھر تقلید کی روش سے, جبھی تو غیر مقلد بننے کو کہتے ہیں ہم. نہیں, یہ اس تقلید کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اس تقلید کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگوں نے کہہ دیا آمنا و صدقنا کہہ کر کے اس کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو گئے. ہاں بھائی یہی ہے جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو نا اس قید خانے سے, اس جھوٹے قید خانے سے, مکر و فریب والے قید خانے سے آزاد کریں گے تب کئی کچھ کام بنے گا, ورنہ نہیں بن سکتا. تو اس کے اوپر آپ بہت ٹیکنیکلی بھی آگے جا کے ڈسکس کر چکے کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم کریں گے بھی, کہ یہ جو جس کو آپ نے سمجھ لیا ہے نا کامیابی کا راز, کامیابی کا خزینہ, یہ جو اسکول سسٹم ہے, تو اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ کریٹیکل اپروچ موجود ہے. بہت ساری چیزیں جس کی طرف ہماری نگاہ بالکل ہی کبھی نہیں گئی, ہم نے کبھی اس نظر سے اس سسٹم کو دیکھا ہی نہیں, لیکن دنیا میں اس کو اس نظر سے دیکھنے والے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی کلام بھی کیا ہے اور کافی ساری چیزیں دلیل کے طور پر پیش بھی کری ہیں. ان کو ہائر جابس کیسے ملیں گی, ہاؤ ول دے ایکوائر اے ڈیسنٹ جاب and cope with the competition in the world. تو بھائی اس کے اوپر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا اب تک اعتماد بنا ہوا ہے نا, ہم انہی کے معیار سے آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں جو ہیں ہمارے مائی باپ, ہمارے بڑے, ہے نا, امیرکن فیڈرل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ آف دا یوناٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو ان کی اسٹیٹسٹکس جو ہیں, جو کہ ٹائم میگزین کے اندر بھی پبلش ہو چکی ہیں, فوربس کے اندر بھی پبلش ہو چکی ہیں, ہفنگٹن پوسٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی پبلش ہو چکی ہیں, تو ان کی اسٹیٹسٹکس ہم اس پہ اعتماد نہیں کرتے الحمدللہ, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کو مانتے ہیں تو ان کے سامنے انہی کی باتیں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی باتیں کیا ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تھوڑا سا کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے اندر جو وائٹس ہوتے ہیں نا, وائٹ امریکنز, امریکہ کے اندر نسلی اعتبار سے جو میجر نسلیں رہتی ہیں نا وہ چار کہلاتی ہیں. ایک کہلاتے ہیں وائٹ امریکنز یعنی گورے یورپینز, ٹھیک ہے. دوسرے کہلاتے ہیں ہسپینک امریکنز, یہ وہ ساؤتھ امریکہ سے مائگریٹ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, میکسیکو سے. تو اور یہ ویسے گورے نہیں ہوتے جیسے کہ یورپینز ہوتے ہیں, اچھا خاصا ان کا بھی کھلا رنگ ہوتا ہے لیکن ویسے گورے نہیں ہوتے وہ یورپینز کی طرح سے, تو ان کو ہسپینکس کہتے ہیں. اور تیسری جو میجر نیشنلٹی کہلاتی ہے وہ بلیکس ہیں, جو کہ افریقن امریکن جن کو سلیو بنا کر کے لایا گیا تھا افریقہ سے 400 سال پہلے. اور پھر چوتھی نیشنلٹی کہلاتی ہے ایشین امریکنز. ایشینز کون ہوتے ہیں؟ اس کے اندر چائنیز بھی آ جاتے ہیں اور اس کے اندر انڈین, پاکستانی اور عربز بھی آ جاتے ہیں. یہ سارے ایشین امریکنز کہلاتے ہیں. تو اس اسٹیٹسٹک کے مطابق جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پرنٹ کری ہے, پبلش کری ہے, تو اس کے مطابق ہوم اسکولنگ جو بچے ہوتے ہیں ہوم اسکولڈ, ان میں وائٹ امریکنز جو ہوتے ہیں وہ 68% وائٹس وہ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرواتے ہیں. یعنی ہوم اسکول میں سے 68% کون ہیں؟ وائٹ امریکنز. اور پھر جو ہسپینک امریکنز ہیں وہ ہیں 15%, 15% ہسپینک امریکنز یہ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرواتے ہیں. اور بلیکس غلام, جو اس وقت بھی غلام تھے آج بھی غلام ہے اس معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے, وہ کتنے کرواتے ہیں؟ 8% بلیک امریکنز. اور جو اصل غلام ہیں وہ کون ہے جی؟ وہ کتنا ہوم اسکول کرواتے ہیں اصل غلام؟ 4%. ایشین امریکنز میں ہوم اسکولنگ کتنا؟ 4%, ٹھیک ہے نا. تو اس معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ اس اعتبار سے پڑھے لکھے اور انڈیپینڈنٹ اور غالب, کیونکہ اس وقت ویسٹرن سولاشن غالب ہے پوری دنیا کے اوپر, رائٹ, اسلامک سولاشن, ایسٹرن سولاشن, عرب سولاشن, چائنیز سولاشن, کوئی بھی غالب نہیں ہے, صرف ویسٹرن سولاشن غالب ہے. تو بھائی کوئی وجہ ہوتی ہے نا غالب ہونے کی. ہاں مار مار کر کے تو غالب ہوئے لیکن مارنے کی ان کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ آپ اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ ان کو مارنے کی جو ہے وہ اتنی آزادی مل گئی؟ کچھ تو کیا ہے نا انہوں نے. تو ان کی بہرحال اس نظر سے دیکھا جائے تو وہ ہم سے تو زیادہ بہتر ہے نا اس معاملے میں. ہم تو اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ایسے بنے ہوئے ہیں نا غلام, ٹھیک ہے, لیکن غلام تو بہرحال بنے ہوئے ہیں. تو جو ہمارے آقا ہیں ان میں سے 68% جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ان سے جو کم درجے کے لوگ ہیں ہسپینکس, جو کہ وہاں پہ اور جابس کرنے کے لیے آتے ہیں, بھاگ بھاگ کر کے بارڈر کراس کر کے میکسیکو سے آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ, اور وہ دنگا مشتی اور صرف جو ہے نا بے حیائی کے کام زیادہ تر آپ کو ہسپینکس ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر, وہ کتنے؟ 15% کرواتے ہیں. یعنی ان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ ہوم اسکولنگ میں فائدہ ہے ان کے بچوں کا. اور پھر سب سے جو ہے وہ ان 400 سال میں رہنے والوں میں سے جو سب سے گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں جن کا صرف کام جو ہے نا وہ وقت ضائع کرنا اور بےہودگی کے برے برے کام کرنا, لوٹنا, کھسوٹنا, یا زیادہ سے زیادہ جو ہے باسکٹ بال کھیلنا, ایتھلیٹکس کے اندر آگے آگے رہنا, وہ کتنا کرواتے ہیں جی؟ کالے 8%. اور ہم جو کہ نسلی غلام, تو ہم نسلی غلام جو ہے نا وہ 4% ہوم اسکولنگ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ جی جتنا جس کو کہتے ہیں شاہ سے بڑھ کر شاہ کا غلام ہے نا, شاہ صاحب جو ہے وہ تو 68% کروا رہے ہیں ہوم اسکولنگ, اور جو شاہ کے غلام ہیں نا وہ 4% کروا رہے ہیں ہوم اسکولنگ, کیونکہ ان کو یہ بات لارڈ میکالے اور اس کے چیلوں نے پڑھوا دی ہے کہ جی تمہاری اور تمہاری اولادوں کی, نسلوں کی کامیابی جو ہے نا وہ اس نظام تعلیم کے اندر ہے جو کہ ہم لے کر کے آئے ہیں تمہارے اوپر. تو یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے سٹیٹسٹکس ہیں. دوسرے یہ کہ جی 2019 تک جو ہے نا وہ جو ریئرلی گروتھ ہوتی تھی ہوم اسکولنگ پیرنٹس کی یا ہوم اسکولنگ بچوں کی 2019 تک وہ 2% سے لے کے 8% گروتھ ہوتی تھی, لیکن 2019 کے بعد جب کووڈ شریف آیا اور دنیا کے اندر اور ایک نئی چیز آئی تو اس کے بعد جو ہے نا یہ گروتھ اور بڑھ گئی ہے, 3.4% سے لے کر کے 9% تک گروتھ ہے ہوم اسکولنگ اسٹوڈنٹس کے اندر. پھر اس کے بعد ہاں یہ جو ہمارے لیے بڑی اٹریکٹیو ہے, زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات, وہ کیا کہ جی 67% ہوم اسکولرز جو ہوتے ہیں نا وہ کالج سے امریکہ میں باقاعدہ گریجویٹ کرتے ہیں, یعنی باقاعدہ کالج تک پہنچتے ہیں وہاں پہ اچھے نمبروں سے پاس, آگے اور بھی تفصیلات ہیں, اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں اور وہ کالج گریجویٹس بنتے ہیں, یعنی پروفیشنلی ایجوکیٹڈ اور دنیا کے اندر جس کو کامیاب کہتے ہیں 67%, جبکہ اس کے مقابلے میں جو ان کے اسکول سسٹمس کے اندر جاتے ہیں وہ 59% کالج گریجویٹس بنتے ہیں. یہ 67% یعنی تقریباً 8% کا فرق ہے. اسکول والے کالج تک اتنے زیادہ نہیں پہنچتے جتنے ہوم اسکولنگ والے کالج تک پہنچتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا وہ تو آگے گیا, اس نے بیچلرز کیا, اس نے ماسٹرز کیا, اس نے پی ایچ ڈی کیا, وہ آگے گیا, اردو میں یہ جملہ بھی مشہور ہے. تو سمجھ لیں امریکہ کے اندر آگے جانے والے ہوم اسکول زیادہ ہیں اور پیچھے رہنے والے جو ہیں وہ پبلک اسکول والے زیادہ ہیں. اور پھر لکھا اسی اسٹیٹسٹک سے اندر کہ جو ہوم اسکول بچے ہوتے ہیں دے اسکور 80% to 90% ان وہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ایس اے ٹی اور اے سی ٹی ٹائپ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کالجز کے اندر ایڈمیشن وغیرہ کے لیے, تو اس میں یہ 80% to 90% اسکور کرتے ہیں ریگارڈلیس آف دیئر پیرنٹس لیول آف ایجوکیشن. یہ نہیں کہ یہ پیرنٹس بڑے پڑھے لکھے تھے, بڑے جو ہے وہ چیتا قسم کے لوگ تھے, ہارورڈ گریجویٹس تھے, تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے بچوں کو بڑا اچھا پڑھایا. نہیں, پیرنٹس کی لیول آف ایجوکیشن جو بھی ہو, بچے خود جو ہے نا ہوم اسکول سسٹمس کے اندر وہ ایسا پڑھتے ہیں کہ 80% to 90% گریڈ لے کر کے آتے ہیں, اسکور کرتے ہیں. کیا مطلب؟ وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے کہ ایک دفعہ جب وہ چل پڑتے ہیں نا اور ان کو اچھا ماحول ملتا ہے, وہ بلینگ سے محفوظ ہوتے ہیں, ان کو انڈیویجول اٹینشن مل رہی ہوتی ہے نا, اب جو ان کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اور جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ان بچوں کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ جو کہ اسکول سسٹم کے اندر سائیکولوجیکل پریشرز کے اندر بھی مبتلا ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, جن کو پیرنٹس کی اٹینشن بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے, جن کو جو ہے وہ بلینگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور نہ جانے کن کن قسم کی برائیوں سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو گھر میں رہنے والے بچے جو ہیں, گھر میں پڑھنے والے بچے جو ہیں, وہ زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اکیڈیمیکلی بھی. پھر جو ریزنز ہیں اسی اسٹیٹسٹکس اسی سروے کے اندر ریزنز لکھے ہیں ہوم اسکولنگ کے, جو پیرنٹس جن کی وجہ سے امریکہ کے اندر اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرواتے ہیں, اس میں سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے 50% وہ کیا ہے؟ سیف انوائرمنٹ. اچھا یہاں پر ریلیجس سیفٹی کی بات نہیں کر رہے, یہاں پر یہ صرف فزیکل سیفٹی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ امریکن اسکول جو ہے جو کالوں کے علاقے میں ہوتے ہیں, ہسپینکس علاقے میں ہوتے ہیں, وہاں پر تو لٹرلی میٹل ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے اسکولوں کے اندر, میٹل ڈیٹیکٹرز کے, جی وہ بچے جو ہے نا وہ ہتھیار لے کر کے اندر نہ آئیں, اس کے باوجود آ جاتے ہیں ہتھیار. ہمارے ایک مسجد میں جدر یا جس نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہاں پر ایک انکل جو ہے وہ اسی طرح کے کسی اسکول کے اندر پڑھاتے تھے, حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا, بےچارے دو کم از کم دو مرتبہ وہ مجھے یاد پڑتا ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو پینک اٹیک ہو چکا تھا, وہ اپنا کیا لفظ تھا, اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تھے وہ, کیونکہ اتنا ان کو تنگ کیا گیا تھا اسکول کے اندر, لڑکوں نے لڑکیوں نے اتنا تنگ کیا تھا, ان کے بس کی بات نہیں, بےچارے اچھا خاصا داڑھی والے انکل جا کے پڑھانا شروع ہو گئے تھے, ڈگری شگری ہوگی ان کے پاس. اور پھر اس کے علاوہ جو وائٹ امریکن اسکول ہوتے ہیں جہاں پر کہ ویسے یہ میٹل ڈیٹیکٹرز نہیں لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے ہر آئے دن جو ہے وہ مشین گنز لے جا کر کے بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسروں کو, ٹیچرز کو مار رہے ہوتے ہیں, بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں. تو سیفٹی ریزنز کی وجہ سے 50% لوگ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کروا رہے ہوتے ہیں, یعنی ہوم اسکول کروانے والوں میں سے 50% سیفٹی ریزنز کی وجہ سے کروا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو 35% ان میں سے جو 35% ہیں وہ کس لیے ہوم اسکول کروا رہے ہوتے ہیں؟ انڈیویجول اٹینشن کی وجہ سے, کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنا ذاتی توجہ دیں گے, اپنی ذاتی جو ہے نا ان کو اس کو نظر اور اپنی توجہات سے اس کو اس کی تربیت کریں گے, اس کی تعلیم کریں گے. کل آپ میں سے کچھ بھائیوں کو اس عاجز نے ایک علامہ اقبال کا شعر بھی بھیجا تھا, زبردست. اس نظر سے, ہوم اسکولنگ کے نظر سے اس شعر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس کو اسماعیل نے آداب فرزندی. ساجد نے لکھا تھا اسماعیل علیہ السلام نیور وینٹ ٹو اسکول, رائٹ؟ تو مکتب کی کرامت تھی, مکتب تو کبھی گئے نہیں تھے. تو کس نے بتایا ان کو یہ سب کچھ؟ ذبیح اللہ کس نے بنایا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہات تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی فکر تھی، ابراہیم علیہ السلام کا تقویٰ تھا، ان کی خلیلی تھی کہ جس نے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اسماعیل ذبیح اللہ بنایا تھا. تو بھائی انڈیویجول اٹینشن جو باپ سے ملتی ہے، جو ماں سے ملتی ہے نا، وہ اصل چیز ہوتی ہے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے. اور اس طریقے سے جو ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کبھی کسی نظام کے حوالے کر دیا، کبھی کسی دوسرے نظام کے حوالے کر دیا، دوسروں کے حوالے کرنے سے وہ بچے کو مل ہی نہیں سکتی. اس کے اوپر صرف مولانا صاحب نہیں ہے، آپ کے سامنے کافروں کی بھی چیزیں پڑھ کے بتائیں گے. تو انڈیویجول اٹینشن جو ہے نا، اس کی وجہ سے 35% امریکی اپنے بچوں کو ہوم اسکول کروا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی بچ جاتے ہیں 15%. تو 15% کے پھر بہت سارے ڈفرنٹ ریزنز انہوں نے لکھے. ان میں سے ایک ڈسپلن ہے کہ جی اسکولس کے اندر ڈسپلن نہیں ہوتا، ہم اپنے بچوں کو زیادہ اچھی طریقے سے ڈسپلن گھر میں سکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ موریلٹی، اب انڈیسنسی اور بے حیائی اور پورنوگرافی اور اس قسم کی ساری چیزیں اسکولس کے اندر جو ہے وہ بچوں کو ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے. اب وہ جب ایک دفعہ بچوں کو ایکسپوجر مل جاتا ہے، اب وہ اس راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں اور یہ چیز ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ شادی ہونے کے بعد بھی وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بچپن میں دیکھ چکے ہوتے ہیں نا، حلال بیوی ملنے کے بعد بھی، شوہر ملنے کے بعد بھی، وہ تصورات ذہن سے نہیں نکل رہے ہوتے. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا، پھر ان کی آگے کی شادی شدہ زندگی بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ چونکہ بے حیائی کے تصورات ان کے ذہن سے نہیں نکل رہے ہوتے، اس وجہ سے وہ شرعی پابندیوں کا لحاظ نہیں کر پاتے ہیں اپنی شادی شدہ زندگی کے اندر، اور اس کا اثر جو ہے وہ آگے آنے والی اولاد کے اوپر پڑتا ہے. آپ ایسے اکثر کے ساتھ ساجد نے اپنے حضرت کا بیان بھی شیئر کیا ریسنٹلی، اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہے. خواتین کو دوسری خواتین بتاتی ہیں کہ اگر وہ خود چاہتی بھی ہیں نا حیادار زندگی گزارنا اور اچھے طور طریقے سے اپنے شوہروں کے ساتھ رہنا، شوہر نہیں تیار ہوتے اس کے لیے. کیوں نہیں تیار ہوتے؟ کیونکہ مستقل کی بد نظری، فون کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اپنے ماحول معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہر وقت گند دیکھے چلے جا رہے ہیں. اب ایسے انسان کو جو ہے وہ نیک پرہیزگار بیوی تو پسند ہی نہیں آئے گی نا، کیسے پسند آئے گی اس کو نیک پرہیزگار بیوی؟ اس کا تو گزارا ہی مشکل ہو جائے گا. تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع وہیں سے ہوتا ہے، ہم گندے لوگوں کے ساتھ، گندے ماحول سے آئے ہوئے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. جی سوشلائز کرے گا، اس کا ماحول، اس کو جو ہے اس کی دوستیاں اچھی بنیں گی، اس کا ایکسپوجر ہوگا. ارے ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے، کس چیز کا ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے. دنیا بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے، صرف آخرت برباد نہیں ہو رہی ہوتی. اگر آخرت کو صرف سمجھتے ہیں ہم، صرف آخرت برباد نہیں ہو رہی ہوتی، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے ایسے لڑکے کی، اور سب کی تقریباً ہوئی بھی ہے اس وقت. تو کیوں نہیں بچاتے اس کی؟ کیوں نہیں اس کی فکر کرتے؟ پھر کہاں سے ایکسکیوزز لے کر کے آئیں گے اس سے بچانے کہ ہم نے جس سے نہیں بچایا تھا؟ تو کافی اپنے اس کے اندر ریزنز میں موریلٹی، ہوم سکولنگ کروانے کی ریزن، حیا پاک دامنی، پھر نیڈ فار پروکسیمیٹی کہ جی ہمارے قریب رہیں گے، ہم زیادہ محفوظ رہ سکیں گے. پھر اس کے بعد ریلیجیس انوائرمنٹ، یعنی ریلیجیس انوائرمنٹ ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک چھوٹا ریزن ہے، ہمارے نزدیک سب سے بڑا ریزن ایمان والے کے لیے ریلیجیس انوائرمنٹ رکھنا. دا سائز آف دا کلاسز کی جی وہ جو اسکولس کے اندر ان کے، حالانکہ 30 سے زیادہ بچے ہوتے بھی نہیں ایک اسکول کے اندر، ان کو 30 ہی کی تعداد جو ہے وہ بری لگ رہی ہے، اور ہمارے یہاں تو 50-50 بھی ہوتے ہیں اسکولس کے اندر، کلاسز کے اندر. تو سائز آف دا کلاسز، ٹیسٹ اسکورز میں اچھا اسکور نہیں کرتے جو پبلک اسکولس کے اندر بچے گئے ہوئے ہوتے ہیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسکولس کے اندر بظاہر ہمیں لگتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر والدین عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور سیکھ کر کے چلیں نا اپنے بڑوں سے، تو ہوم اسکول بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں. وہ تو ہم سیکھتے نہیں ہیں نا، ہم پوچھتے نہیں ہیں نا. ہماری کچھ خواتین جو ہیں، ایک ہم نے ان کو بھیجا باقاعدہ، ایک یہاں پہ سیمینار ہو رہا تھا ہوم اسکولنگ مدرس کا، تو وہاں پر جو ہوم اسکولنگ کرنے والی کچھ خواتین تھیں وہ اس سیمینار کو کروا رہی تھیں، لیکچر دے رہی تھیں، اور باقی بہت ساری خواتین آئی ہوئی تھیں جو اپنے بچوں کو ہوم اسکول کروانا چاہتی ہیں فار واٹ ایور ریزنس. تو ہماری بھی ماشاءاللہ جو تعلق والی خواتین ہیں 4-5، ان کو بھی ہم نے بھیجا وہاں پر. کس لیے بھیجا؟ بس اسی لیے کہ وہ دیکھیں کہ اور کیا کیا آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں. تو ان میں سے ایک سے زیادہ نے آ کر کے یہ فیڈ بیک دیا کہ وہاں پر جا کر کے جو ہم نے حال دیکھا نا دوسری عورتوں کا جو اپنے بچوں کو ہوم سکول کروانا چاہتی ہیں, تو ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا ماحول عطا فرمایا ہے جو کہ ان عورتوں کے پاس نہیں ہے. تو جو دوسری عورتیں آئی ہوئی تھیں نا جو کہ کسی دینی ماحول کا حصہ نہیں ہے, جڑی بھی نہیں ہے کسی اس طرح کے سسٹم سے, تو دے ور ریئلی اسٹرگلنگ کہ دے ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو ود دیئر کڈز. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا کروائیں بچوں کو, کہاں بچوں کا وقت لگائیں, بچوں کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں, ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو ہماری جو تعلق والی خواتین تھی کیونکہ کھل مل کر کے رہنا, ہفتے میں ایک بار جڑنا یا تعلق میں رہنا, بچوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ کھیلنے کودنے کے جو ہے مواقع مہیا کرنا, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا معاملے کو. تو بھائی سوشلائزیشن جو ہے نا, آپ کیوں نہیں آتے اس سسٹم کے اندر, مشائخ سے علماء سے کیوں نہیں جڑتے, جڑ کر کے دیکھیں آپ کے بچوں کو اچھا ماحول بھی ملے گا اور اچھی تعلیم اور تربیت بھی مل جائے گی, دے ول ناٹ مس اینی تھنگ. یہ دور بیٹھ کر کے جو ہے نا جس طرح دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں نا, اسی طریقے سے اچھی چیزیں دور سے جو ہے نا وہ بڑی بھیانک لگتی ہیں. شیطان لگواتے ہیں ان کو کہ یہ بہت بھیانک, بہت ہی مشکل اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. بھائی آپ آ کر کے تو دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا, یہاں پہ آخرت کی بھی خیر ہے, یہاں پہ دنیا کی بھی خیر ہے, دنیا بھی بن جائے گی آپ کی. باقی انشاءاللہ جو سٹیٹسٹکس ہیں کچھ رہ گئے ہیں اس کے اندر, کہ جی ایس اے ٹیز وغیرہ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں ان کے اندر ہوم سکولرز کتنا زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. اور پھر یہ جو ٹریڈیشنل سکولنگ سسٹم جس کا کہ شکار ہم سارے کے سارے ہوئے ہوئے ہیں, اس کے اوپر آلٹرنیٹ ویوز کیا کیا ہیں امریکیوں کے, کافروں کے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلی مجلس کے اندر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے جیسے ہم توبہ کلمات پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کرتے ہیں, تو اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے توبہ کلمات پڑھیں گے. ان کو پڑھنے سے پہلے دل کے اندر یہ نیت اور ارادہ اگر ہم کر لیں تو یقیناً یہ ہماری سچی توبہ کا سبب بن جائیں گے. نیت یہ کہ اپنے تمام غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر میں نادم اور شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگتا ہوں. تو اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء اللہ ان کلمات کو پڑھ کر کے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے. اس کے بعد جو ہمارے مشائق اس توبہ پر قائم رہنے کے لیے معمولات بتاتے ہیں تو ان معمولات کو بھی آپ ایک دفعہ سن لیجئے. یہ معمولات کل چھ ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. سب سے پہلا معمول کہ 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کر لیں صبح شام. صبح سے مراد دن کا آغاز جب ہوتا ہے, کسی کا آغاز تہجد کے بعد ہو جاتا ہے, کسی کا فجر کے وقت ہو جاتا ہے, کسی کا اشراق کے وقت، جو بھی ہے دن کا ابتدائی وقت، اس میں 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں، اور اسی طرح دن کا جو انتہائی وقت ہوتا ہے وہ عصر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، جب دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر کے رات سونے تک یہ سارا کا سارا دن کا انتہائی وقت کہلائے گا، تو اس میں بھی 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ یہ پہلا معمول ہو گیا۔ دوسرا معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف 100 مرتبہ، اسی طرح صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت۔ تیسرا معمول قرآن مجید کے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں، ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایک نہیں ہو سکتا آدھا کر لیں، اور آدھا بھی نہیں ہو سکتا کسی کی بہت مصروفیت ہے تو ربع پارہ کر لیں۔ جو حافظ ماشاءاللہ بچے ہیں یا بڑے ہیں تو ان کی جو منزل چل رہی ہوتی ہے وہی ان کے لیے ایک معمول کا قائم مقام بن جائے گا۔ تو کل یہ 3 ہو گئے معمولات، اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ دھیان رکھنے کی کوشش کرنا کہ مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ یہ بس ایک ذہن کی سوچ ہے، اور اس سے زیادہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے، گویا کہ تقوی، اپنے آپ کو تقوی کے اوپر لے کر کے آنا، یہی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہی تقوی کہلاتا ہے نا۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایڈیشنل کام کریں اور صدقہ خیرات کریں اور نفلیں پڑھیں اور یہ کریں، یہ سب نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو وقوف قلبی والا معمول ہے یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت تو سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سوچ لیا آپ نے، اب اس کے بعد اس اللہ 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 کی آواز جو دل سے نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش میں لگ جانا، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، جتنا بھی وقت آپ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اتنی دیر اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ اور چھٹا اور آخری معمول وہی اصلاحی تعلق، جس کے بارے میں پیچھے بات بھی ہوئی ہے، کہ اپنے دینی، دنیاوی، گھریلو، کاروباری، ہر قسم کے معاملات کے اندر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ دین اس میں کیا کہتا ہے اور یہ میرے اوپر کیسے اپلائی ہوتا ہے، اسی کو رابطہ شیخ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال آپ کے سامنے ابھی پیچھے بیان کے اندر رکھی تھی کہ آیا کہ مجھے اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ ابھی کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے، یہ رابطہ شیخ میں داخل ہے۔ رابطہ شیخ میں صرف یہ نہیں کہ میں نے آدھا گھنٹہ مراقبہ کیا اور میں نے جو ہے وہ اتنی تسبیح کری اور مجھ سے تسبیح نہیں ہو سکی اور مجھ سے مراقبہ نہیں ہو سکا۔ جب لوگ کچھ عرصے تک صرف یہی بتاتے ہیں نا تو نیگیٹو توجہ پڑتی ہے۔ ہمارے کچھ دوست کیا کرتے تھے، نیگیٹو توجہ، ٹھیک ہے، کیونکہ بل جو ہے دل بڑا خراب ہوتا ہے، یار انہوں نے دین کو یہی سمجھا ہوا ہے، خالی مراقبہ ہوا اور تسبیح ہوئی اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا کرتے پھر رہے ہیں، اپنے گھر میں کیا کرتے پھر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں، شوہر کے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں، اس میں نہیں پوچھنا دین کیا کہتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ رابطہ شیخ صحیح معنوں میں کریں، صرف وظیفے پڑھوانے اور پکوانے اور یہ دین کی ساتھ توہین ہے، یہ اس رابطہ شیخ کے ساتھ کی توہین ہے، یہ خدا کے واسطے یہ کام مت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو رابطہ شیخ جو ہے نا یہ چھٹا معمول ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر شیطان کا جو عمل دخل ہوتا ہے، رابطہ شیطان کم ہوتا ہے اور پھر رابطہ شیخ بڑھتا ہے۔ تو رابطہ شیطان جب تک کم نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کل 6 معمولات ہیں، ان معمولات کے اوپر انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو خود بخود ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان پلیس آنی شروع ہو جائیں گی اور آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس مراقبے کی مشق کر کے پھر دعا مانگ لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم، آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت کے اوپر ہمارے اندر غالب فرما. اے اللہ دنیا کی محبت کے اوپر اے اللہ ہمیں قابو عطا فرما. اے اللہ دنیا کی محبت کو مغلوب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی عظمت کا استحضار عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی قدر عطا فرما، اپنے دین کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے آپ کو نیکی پر چلانا تو کیا، اے اللہ بہت مشکل ہو رہا ہے. اپنی اولادوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے نیک بنائیں گے؟ اے اللہ گویا کہ سارا معاملہ ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے فیصلے فرما، اے اللہ مدد کے فیصلے فرما. اے اللہ ہر طرف سے کفر، دجل، فریب، اے اللہ بے حیائی، اے اللہ خدا کے خلاف، دین کے خلاف ہر قسم کی محنتیں اے اللہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اے اللہ اتنے برے ماحول میں ہیں، اللہ اتنی محنتوں کے سامنے اے اللہ ہماری محنت بالکل ہی ناکام نظر آ رہی ہے. اے اللہ ہم بالکل اپنے آپ کو ناکام ہوتا ہوا پا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ تو ناکام نہیں ہو سکتے. اے اللہ ہم مغلوب ہو سکتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ تو مغلوب نہیں ہو سکتے. اے اللہ آپ تو العزیز ہیں، الحکیم ہیں. اے اللہ آپ تو الرحیم ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا ہاتھ تو ہمیشہ زبردست رہتا ہے، اوپر رہتا ہے. اے اللہ آپ طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ لطفی فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی مدد عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم یقیناً اپنے دشمن خود بنے ہوئے پھر رہے ہیں. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا دشمن یقیناً کوئی دوسرا نہیں ہے، اے اللہ سوائے ہمارے اپنے آپ کے. اے اللہ ہمیں اس کی تمیز عطا فرما دیجئے. اے اللہ عقل و شعور عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹنے کے در پہ ہیں. اے اللہ روحانی طور پر اپنے آپ کو گلا گھونٹنے کے در پہ ہیں. اے اللہ اپنی اولادوں کا روحانی طور پر گلا گھونٹنے کے در پہ ہیں. اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ اور عقل و شعور عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی، اکابرین کی، اے اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اپنا دوست سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اے اللہ آپ کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ان کو ہمیں اپنا دشمن ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اے اللہ ہمیں پیدائشی طور پر مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں، مسلمان معاشرے کے اندر پلنے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اتنی بڑی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس دین کی قدر عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس دین کے جو آپ نے ہمیں علم عطا فرما دیے ہیں، اے اللہ جو علوم عطا فرما دیے ہیں، اے اللہ ان علوم کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ نے اپنے دین والوں کے ساتھ ہمیں تعلق عطا فرما دیا ہے، اے اللہ اس تعلق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نفس شیطان کے بہکاووں سے ہمیں بچا دیجئے. اے اللہ ہماری اپنے مشائخ کے ساتھ جو نسبت ہے، اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اس کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ برے چاہنے والوں کے حسد سے، اے اللہ ان کی تدبیروں سے اس کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ فتنہ دجال سے ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اور توفیقیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے دوست فیضان صاحب کی اے اللہ دوسری بیٹی کا الحمدللہ کل حفظ قرآن مکمل ہوا. اے اللہ اس محنت کے اوپر اے اللہ ان کے تمام گھر والوں کو اور اس بچی کو بہت بہت اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ جس طرح سے انہیں اس کو اور ان کی پہلے والی اولاد کو اور اے اللہ آگے جو دوسرے بھائی ہیں اے اللہ ان کو اپنے قرآن کے حفظ کے لیے قبول فرمایا. اے اللہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا. اے اللہ اسی طریقے سے اس دین کی حفاظت کے لیے اے اللہ قرآن کے علوم کی حفاظت کے لیے بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ قرآن مجید کے احکام کی حفاظت کے لیے بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اے اللہ ناشر قرآن بھی بنا دیجئے. اے اللہ عاشق قرآن بھی بنا دیجئے. اے اللہ جن بچوں نے بھی حفظ کر چکے ہیں اے اللہ یا جو کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کی اس راستے کے اوپر مدد فرما دیجئے. اے اللہ ان کے حفظ کو پورا کروا دیجئے. اے اللہ ان کے دور کو پورا مکمل کروا دیجئے. اے اللہ قرآن کو ان کے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر اتار دیجئے. اے اللہ قرآن کے محافظین میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ حافظین اور محافظین. اے اللہ ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ ہماری اپنی کمی کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہوں گی. اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اے اللہ آپ نے اپنے کلام کو پڑھنا ہمارے لیے ممکن بنایا. اے اللہ اس کو یاد کرنا ہمیں ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ممکن بنایا. اے اللہ یقیناً ہم تو اس قابل نہ تھے. اے اللہ اتنی بڑی سعادت آپ نے عطا فرمائی. اے اللہ اس سعادت کے اوپر اپنا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو دنیا والے اپنی باتوں سے اے اللہ ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے بچے کو حفظ میں ڈالا, وہ بچہ تو دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا, دوسرے بچوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا, وہ بچہ تو ایسا نہیں کر سکے گا ویسا نہیں کر سکے گا. اے اللہ ان سب باتوں کے اوپر اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی طرف کان دھرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ پست حوصلہ ہونے سے ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کا ایسا عشق عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ ان باتوں کرنے والوں کو ہم ٹھیک جواب دے سکیں کہ ہم اس کے اندر ہم کسی سے پیچھے نہیں رہ گئے بلکہ ہم صرف گناہوں کے اندر الحمدللہ ہمارے بچے پیچھے رہ گئے ہیں اور یہی تو ہم چاہتے تھے, اسی وجہ سے تو ہم نے ان کو برے ماحول سے نکال کر کے قرآن کے ماحول کے اندر ڈالا ہے. اے اللہ ہمیں ایسی سوچ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایسی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایسی استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ کچھ تو ایسا کر جائیں کہ آپ بھی ہم سے خوش ہو جائیں. اے اللہ ورنہ تو ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے اور کیے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ہر عمل اپنا ایسا کہ جس کی وجہ سے آپ کی ناراضگی ہی کا سبب بنتے ہیں. اے اللہ ہم سے کچھ ایسا کروا دیجئے کہ اے اللہ مرنے سے پہلے ہم آپ کے دوستوں میں شامل ہو سکیں. اے اللہ اپنی دشمنی سے اے اللہ ہمیں باز رکھ لیجئے. اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر کے دشمنوں کی صف سے باہر نکال کر کے اے اللہ اپنی دوستوں کی صف کے اندر ہمیں داخل فرما لیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے, قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ غلطیاں کوتاہیاں جن کی وجہ سے ہم اپنا دینی اور اخروی نقصان کر رہے ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہم سب کی, اے اللہ ہمارے جانوں کی مانوں کی عزت و آبرو کی, اے اللہ ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما دیجئے, گھر بار کے کاروبار کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے بہت کمزور ترین بندے ہیں, اے اللہ یقیناً مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر اے اللہ آگے بڑھنا تو دور کی بات, ہم اپنی جگہ پر کھڑے بھی نہیں رہ پا سکتے. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ پشت پناہی فرما دیجئے. اے اللہ کافروں کے دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے حالات اگر ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں, اے اللہ غور سے دیکھتے ہیں تو انتہائی مشکل نظر آتے ہیں. اے اللہ اس کے اندر سروائیول بہت مشکل نظر آ رہا ہے, خصوصاً دین والوں کا سروائیول تو سب سے زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن اے اللہ آپ اس دنیا کے بنانے والے نہیں ہیں بلکہ آپ تو اس دنیا کے چلانے والے بھی ہیں. اے اللہ یقیناً آپ اگر کسی کی مدد فرما دیں, اے اللہ کوئی مشکل اس کو نہیں روک سکتی. اے اللہ کوئی مشکل اس کو اس کو برباد نہیں کر سکتی. اے اللہ اس کے لیے سروائیول کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اے اللہ وہ تو دنیا اور آخرت کی عزتیں پا جائے گا. اے اللہ ہمیں اپنی مدد عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے ہمیں اپنے دشمنوں سے اے اللہ برسر پیکار ہونے میں اے اللہ ہماری پشت پناہی فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ برے ماحول کے خلاف ہماری اولادوں کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی نیک توفیقیں چاہیے, اے اللہ جو بھی نیک صلاحیتیں چاہیے, اے اللہ وہ آپ کے خزانے سے ہمیں آسانی سے مل سکتی ہیں. اے اللہ ہمارے پاس کمی تو کیا, ہمارے ہاتھ بالکل ہی خالی ہیں. اے اللہ ہم بالکل تہی دامن ہیں, لیکن اے اللہ آپ کے خزانے آج بھی اسی طرح بھرے ہوئے ہیں جس طرح سے اپنے نبیوں کے دور کے اندر بھرے ہوئے تھے, جس طرح صحابہ کے دور میں بھرے ہوئے تھے. اے اللہ آپ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئی. اے اللہ ہر چیز دنیا کی تبدیل ہو سکتی ہے, اے اللہ آپ تو تبدیل نہیں ہو سکتے, آپ کی قدرت کے اندر اے اللہ تبدیل نہیں آ سکتی. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے, اپنے خزانوں سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ توفیقیں عطا فرما دیجئے, اے اللہ برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے دنیا کی بہت ساری چیزوں سے تو اے اللہ اپنے آپ کو دور کر ہی لیا ہے, بس جو چند خواہشات ہیں جن کی وجہ سے ہماری گھوٹ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے, ہماری کشتی ابھی تک پھنسی ہوئی ہے, اے اللہ ان خواہشات سے بھی اے اللہ آپ ہمارا پیچھا چھڑوا دیجئے. اے اللہ ہماری گرفت کو اے اللہ دھیرا فرما دیجئے, اور اے اللہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری کشتی کو گرداب سے نکال دیجئے. اے اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیجئے. اے اللہ آپ کے لیے کرنا بہت آسان کام ہے, اور ہمارے لیے کرنا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سپردگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توکل کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ تفویض کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ رضا کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے, لیکن اے اللہ آپ کا بڑا در دیکھ کر کے آپ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم چھوٹے صحیح لیکن آپ بڑے ہیں. اے اللہ بڑوں کے لیے چھوٹوں کو دے دینا کچھ مشکل کام نہیں ہوتا. اے اللہ یقیناً ہم قابل نہیں ہیں, لیکن اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم اپنی رضا کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ خوشی کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے دنیا کی نیک بہت ساری چیزوں کے اوپر اے اللہ ہم نے تو کمپرومائز کر لیا ہے. اے اللہ آخرت کے بدلے میں, اے اللہ آخرت میں ہمیں آپ سے بہترین گمان ہے, آپ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے. اے اللہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر کے عطا فرمائیں گے. اے اللہ جو مانگا تھا وہ بھی, اور جو نہیں مانگ سکے جن کا اندازہ نہیں تھا, اے اللہ آپ کی جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں انتظار کر رہی ہیں. بس اے اللہ ہمیں اس کے اوپر ہمت و توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس چاہت کے اوپر اے اللہ جو تقاضے ہیں جو ہم اپنے حالات کے تحت پورا کر سکتے ہیں, اے اللہ ان کو تو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی, اے اللہ اس میں جو اچھائی تھی آپ کی طرف سے تھی, اے اللہ اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو غلطی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی, اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا, اے اللہ اپنی صلاحیتیں دی, اپنا وقت دیا, اپنی سوچ دی, اپنی فکر دی, اے اللہ چاہے وہ مردوں میں سے تھے یا عورتوں میں سے تھے, اے اللہ بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اولادوں کے لیے, ہمارے دوستوں رشتہ داروں کے لیے, احباب کے لیے, اے اللہ پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے, فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے, فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ نعمتوں میں رہ کر کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہمیں بچا دیجئے. اے اللہ برے انجام سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ جو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, اے اللہ ساری زندگی اس کے اوپر قائم فرما دیجئے. اے اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بار بار اپنے حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ مقبول حج عمرے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے مشائخ کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے. اے اللہ خصوصاً ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دام برکاتہم، اے اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرما دیجئے. اے اللہ انہوں نے ہمیں آپ کا در دکھایا، اے اللہ آپ سے مانگنا سکھایا، اے اللہ ہمیں دین کے راستے کے اوپر چلایا، اے اللہ ہدایات دین بتایا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اے اللہ اتنا بڑا احسان، اے اللہ اتنا بڑا احسان ہم تو تصور نہیں کر سکتے تھے. اے اللہ اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے شرور فتن سے ان کے ادارے کی، ان کے اولادوں کی، اے اللہ ہر گھر والے کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ زندگی کے اندر برکتیں شامل حال مزید فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر تادیر قائم فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں احسان مند بنا دیجئے. اے اللہ بے وفاؤں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ بے وفائی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے. اے اللہ جو ہماری ضروریات ہیں اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.